الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم گزشتہ کل ایک مضمون شروع کیا تھا کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. کل عشاء کے بعد اس کا ایک حصہ بیان کیا, پارٹ ون. آج مغرب کی نماز کے بعد اس کا پارٹ ٹو بیان کیا, اور اس وقت کے اوپر اس کا پارٹ تھری یعنی تیسرا حصہ بیان کر رہا ہوں. اپنا ایمان ہمیں بچانا ہے, ہمارے اولاد نسلوں کا ایمان بچانا ہے, جس کو کہتے ہیں فیوچر جنریشن, نیکسٹ جنریشن کا ایمان بچانا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندے ہیں, اچھے لوگ کہلاتے ہیں, دیندار لوگ کہلاتے ہیں, ان کی کمپنی میں ہم رہے, ان کے ساتھ رہے, ان کی دوستی میں رہے, ان کے کانٹیکٹ میں رہے, ان سے ہمارا کنیکشن رہے. دنیا کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے لینے کا ایک جذبہ رکھا ہے, شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. آپ دیکھو کہ وہ گول گول سفید کافور کی گولی ہوتی ہے, جس کو کپڑوں کے اندر بھی رکھتے ہیں, کتاب میں بھی رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر کیڑے نہ آ جائیں. اب ہمارے کپڑے ہیں, اس میں بھی جان نہیں ہے, بے جان ہے, اور وہ گولی ہے کافور کی سفید سفید, اس میں بھی جان نہیں ہے, دونوں میں جان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سفید کافور کی گولی کپڑے کے ساتھ رہتی ہے. پھر بعد میں آپ کپڑے پہنو گے تو کپڑوں کے اندر کافور کی خوشبو آئے گی. کوئی بھی آدمی فوراً پہچان لے گا کہ تمہارے کپڑے کافور کی گولی کے ساتھ رکھے ہوئے, حالانکہ دونوں چیزوں میں جان نہیں ہے, پھر بھی اثر ضرور ہوتا ہے. ہماری یہاں گجرات میں گجراتی میں کہاوت ہے کہ گدھا اور گھوڑا دونوں کو ساتھ باندھے تھوڑے دنوں تک تو گھوڑا وہ جب آواز کرتا ہے تو منہ اونچا نہیں کرتا ہے, اور گدھے کو دیکھو کہ جب وہ آواز کرتا ہے تو منہ اونچا کر کے آواز کرتا ہے. تو کہا گدھے اور گھوڑے کو ایک ساتھ باندھیں گے مہینے دو مہینے تو گھوڑا آواز کرتے وقت کے اوپر ٹرائی ضرور کرے گا کہ وہ بھی اونچا منہ کر کے آواز نکالے, حالانکہ اللہ نے اس کی فطرت ایسی نہیں بنائی ہے. تو کمپنی میں ساتھ رہنے کا اثر ضرور آ کر کے رہتا ہے, کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ایمان پاور فل رہے, ہمارا ایمان مضبوط رہے, تو اللہ کے جن بندوں کے پاس پاور فل ایمان ہے ان بندوں کے کانٹیکٹ میں رہو, ان بندوں کی مجلس میں رہو, ان کی کمپنی میں رہو, ان کی فرینڈ شپ میں رہو, ان کے فرینڈ سرکل میں رہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا ایمان بھی مضبوط بنائیں گے. اور اگر دوستی غلط ہوئی, کمپنی غلط ہوئی, کانٹیکٹ غلط ہوا, کنیکشن رانگ ہوا, تو یاد رکھو غلط اور گندے آدمی کا گندا اثر ہمارے اوپر بھی ضرور آئے گا. کسی کو آپ پوچھو کہ آپ سگریٹ ماسٹر کیسے بن گئے, تو کہا میرا دوست سگریٹ پیتا تھا تو اس نے کہا لو لی ایک آدھ چسکی, تو ایک مرتبہ ایک لیا تو پھر دھیرے دھیرے میں بھی سگریٹ کا عادی بن گیا. گٹکا کھاتے ہیں نا لوگ, یہاں بھی پہنچ گیا ہوگا. تو گٹکا کھانے والوں کو پوچھو ہسٹری کے گٹکے کی عادت کیسے آئی, تو کہا کسی دوست کے ساتھ دوستی تھی, اس نے ایک مرتبہ ذرا پلایا محبت میں, ذرا چاک تو کرو ان کے چاکوا میں ہو جائے, تو ذرا کھلایا تو کہ ہارو لگتا ہے ان کے موڈ نہیں ہوتی تو موڈ آ گئی, تو ذرا پہلے کھایا پھر زیادہ کھایا, دھیمے دھیمے کرتے وہ بھی گٹکا کھانے کا عادی بن گیا نعوذ باللہ. یہ جتنے بھی لوگ ڈرگز کے عادی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پوچھو کہ تمہاری زندگی میں ڈرگز کی عادت کیسے آئی, تو کسی ایسے گندے آدمی کے ساتھ دوستی تھی, فرینڈ سرکل تھا کہ وہ ڈرگز کھاتا تھا, اس نے ذرا سا چکھایا رائی کے دانے جتنا, پھر دھیرے 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 عادت بن گئی نعوذ باللہ, اور وہ آدمی ڈرگ کا ماسٹر بلکہ کبھی تو ڈرگ کا کنگ بن جاتا ہے. یہ کمپنی کانٹیکٹ کنیکشن دوستی تعلق اس کا اثر انسان کی زندگی کے اندر ضرور آتا ہے. پہلے میں آپ کو غلط دوستی کا نقصان بتاؤں, غلط کانٹیکٹ غلط کنیکشن کا نقصان بتاؤں, اور قرآن سے ہی بتاؤں گا حدیث سے بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگ رات دن سورت پڑھتے ہو قرآن مجید کے اندر, تبت یدا ابی لہب وتب, مکہ میں کچھ بڑے بڑے لوگ تھے, اس میں مسٹر ابو لہب بھی تھا, ایک اور بڑے آدمی تھے مکہ میں جن کا نام ابو طالب تھا, ہی واز دا انکل آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رشتے کے اندر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہوتا تھا ابو طالب. آگے سنو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم بن کر کے پیدا ہوئے تھے. سورہ والضحیٰ میں ہم پڑھتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا. اے نبی آپ تو یتیم تھے لیکن پھر اللہ تعالی نے آپ کو پالا. پہلے ماں آمینہ نے, چند دنوں میں ماں آمینہ بھی چلی گئی, پھر دادا عبد المطلب نے, پھر دادا عبد المطلب بھی چلے گئے, تو چچا ابو طالب نے حضور کی مدد کی, بہت مدد کی, حضور کو بڑا کیا. بلکہ ایمان کی دعوت کے بعد جب مکہ کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے تو چچا ابو طالب مدد کرنے آتے تھے. اتنی مدد کی چچا ابو طالب نے, اللہ کے نبی کو بڑا کیا, پالا, اور اسلام کے خاطر چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی. ہر انسان کی ایک نہ ایک دن موت آتی ہے. چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا, بالکل آخری ٹائم. لوگوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے چچا کا لاسٹ ٹائم ہے. حضور جلدی جلدی پہنچ گئے اپنے چچا کے پاس. گئے تو ابو طالب کا جو فرینڈ سرکل تھا وہ مکہ کے خطرناک قسم کے کافر لوگ تھے, ابو جہل اور دوسرے مکہ کے ڈینجر کافر, وہ چچا ابو طالب کے دوست لوگ تھے. ان کے ساتھ ان کی کمپنی اور کنیکشن تھا, تعلق تھا, دوستی تھی ان کے ساتھ. وہ چچا ابو طالب کے پاس پہلے سے آ کر کے بیٹھ گئے تھے. آخری وقت میں چچا ابو طالب سوئے ہوئے, ابو لہب اور دوسرے کافر, ابو جہل اور دوسرے کافر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. حضور نے جا کر اپنے چچا کو کہا, جگہ نہیں ملی حضور کو بیٹھنے کی تو حضور کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے ڈائریکٹ اپنے چچا کو بات کر رہے ہیں. اور چچا ابو طالب کو کہہ رہے ہیں, چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکوں اور تمہیں جہنم سے بچا سکوں. ایک مرتبہ میرے چچا کلمہ پڑھ لو. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر, حضور کے سمجھانے پر, چچا ابو طالب نے ارادہ بھی کر لیا کہ کلمہ پڑھ لے وے. ارادہ کر لیا. لیکن وہاں جو ان کے فرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, غلط فرینڈ, غلط دوستی, مسٹر ابو جہل وغیرہ, انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب تو کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں, بھتیجے محمد کی بات پر ایمان لانے جا رہے ہیں. تو فرینڈ لوگ کیا کہنے لگے, ارے ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر گئے, تمہارا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو ابو طالب تم جہنم سے ڈر گئے کیا؟ اس لیے کہ صاف صاف بات ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. حضور نے یہ دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ گے, جنتی ہو جاؤ گے. تو کہا ابو طالب, بھتیجا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو جنت ملے گی, اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو بھتیجا محمد جو کہہ رہا ہے تم ڈر گئے جہنم کی آگ سے، یہ دوست لوگوں نے ٹون مارا ابو طالب کو، فرینڈ سرکل نے ٹون مارا ابو طالب کو. اب فرینڈز کا ٹون آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اس سے بڑا جواب دیتا ہے ہمیشہ. یہ انسان کی کمزوری کہو کہ کمال کہو، جب چچا ابو طالب کے سامنے یہ بات آئی اور دوستوں نے پھر کیا کہا، ابو طالب تم کلمہ پڑھو گے نا تو مکہ کی عورتیں بھی تم کو ٹون دے گی کہ ابو طالب نے مرتے مرتے جہنم سے ڈر کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا. مکہ کی عورتیں بھی ٹون مارے گی. بس جب یہ بات سنی تو چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، بڑا عجیب جواب دیا، اللہ ایسے جواب سے میری آپ کی حفاظت کرے. چچا ابو طالب کہنے لگے، اختار القاری علی العار، اختار القاری علی العار. بھتیجے محمد تمہاری بات تو سچی ہے لیکن مجھے جہنم کی آگ پسند ہے، لیکن دوستوں کا ٹون مجھے پسند نہیں ہے. یہ میرے فرینڈز، میرے دوست مجھے ٹون مار رہے ہیں، یہ ٹون کو میں سہن نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، بھلے میں جہنم کی آگ کے اندر جاؤں. یہ غلط دوستی کا اثر، غلط کمپنی کا اثر. اور پھر چچا ابو طالب دنیا سے بغیر کلمے کے چلے گئے، بغیر کلمے کے چلے گئے چچا ابو طالب. اور سنو آگے، کیونکہ انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے جہنم کے اندر سب سے کم سزا چچا ابو طالب کو اللہ دیں گے، سب سے کم، کم سے کم سزا ان کی یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے سوز پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ کے سوز میں ایسی آگ ہوگی کہ وہ آگ پوری باڈی میں آئے گی، اور دماغ کے اندر جو برین ہے بھیجو بھیجا وہ اندر کھولتا ہوگا، یعنی گرم ہوتا ہوگا، جیسے کہ تپیلی میں پانی رکھ کر کے انڈے بوائل کرنے رکھو، بھیجا بوائل کرنے رکھو، تو اس طرح چچا ابو طالب کا بھیجا جہنم کی آگ کے اندر وہ جوتی کی وجہ سے گرم رہے گا. یہ کم سے کم سزا. میرے ایمان والے بھائیو، یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ اپنے آپ کو غلط کمپنی سے بچاؤ، غلط تعلق سے بچاؤ، غلط دوستی سے بچاؤ. بہت سی مرتبہ یہ غلط دوستی ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے، آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے اس مبارک مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ اچھے لوگوں کی دوستی کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور غلط دوستوں کو سدھارو یا غلط دوستوں سے دور ہو جاؤ. غلط دوستوں کو سدھارو یا غلط دوستوں سے دور ہو جاؤ. کرو گے یہ کام؟ یہ تو ہو گیا غلط دوستی کا نقصان. اب اچھے لوگوں کی دوستی کا فائدہ بھی سنو، وہ بھی میں آپ کو قرآن سے سناؤں کہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی دوستی. اور دیکھو، نیک لوگوں کی دوستی کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، آرڈر کیا اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقویٰ اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ کا ڈر لاؤ، اور اللہ کے نیک اور سچے بندوں کی کمپنی میں رہو، ان کی دوستی میں رہو، ان کے کنیکشن میں رہو، ان کے کانٹیکٹ میں رہو. یہ اللہ کا آرڈر ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سورة الکہف میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوسرا آرڈر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کس کو؟ تمام نبیوں کے سردار کو، اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی خوشی والی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ نے نبی کو آرڈر کیا، تو ہمارے لیے تو یہ آرڈر بہت زیادہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو. جب یہ آیت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہاں ہے، تو ایک جگہ کے اوپر کچھ غریب لوگ صحابہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. حضور وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ میرے اللہ نے حکم دیا کہ میں ایسے ذکر کرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، کہ اللہ نے میری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے نبی کو حکم دیا. اسی لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی کمپنی میں رہو، یہ بہت ضروری ہے. اب سورۃ الکاف کے اندر ایک قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے اور میرے پاس ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے، اس قصے کی پوائنٹ کی بات میں آپ کو سمجھاؤں. سات نوجوان وہ ایمان کو لے کر کے کھڑے ہوئے، ایمان، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ ہیں سیون سٹارز، سات نوجوان ایمان لے کر کے اٹھے. وربطنا علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. دلوں کا جوڑ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ دل ملتے ہیں لیکن دل کا جوڑ نہیں ہوتا. دل سے گلے لگتے ہیں، دل دل سے ملتا ہے لیکن دلوں میں نفرت ہوتی ہے، تو ایسے گلے لگنے سے، دل لگنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اصل ہے دلوں کا جوڑ. وربطنا علی قلوبہم، دلوں میں جوڑ اللہ نے ان نوجوانوں کو دیا. یہ سات نوجوان جب ان کے اوپر حالات آئے تو اپنے شہر سے باہر چلے گئے، ایک کیو میں، گار میں چلے گئے، گفا میں. جب یہ نوجوان گئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا پیچھے پیچھے. یہ نوجوانوں نے کتے کو بھگایا لیکن وہ کتا بھاگا ہی نہیں، ساتھ میں چلتا رہا. اور جب وہ نوجوان اس گار میں گئے، قرآن میں اس کا پورا قصہ موجود ہے. کہف کا معنی ہی آتا ہے گار، گوفا، کیو، اس کے نام پر پوری سورت اللہ نے قرآن میں اتار دی. جب یہ نوجوان گار میں گئے اور جانے کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ فیوچر پروگرام کیا ہوگا ہمارا، تو کہا تھوڑی دیر آرام کرو، سو جاؤ، اٹھ کر کے مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. تو ان کو نیند آئی اور سو گئے ساتوں نوجوان. تو یہ کتا ان کی گار کے دروازے کے اوپر سیکیورٹی کے لیے بیٹھ گیا. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدَ، کتا اپنے دونوں پیر کو آگے کر کے کیو کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا، چوکی کرنے لگا. اور یہ نوجوان، میں آگے جو بات کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر نہیں مانو گے تو ایمان خطرے میں پڑے گا. یہ سوئے تھے تھوڑی دیر کے واسطے، ایک دو گھنٹے سو جاؤ، پھر اٹھ کے مشورہ کریں گے فیوچر پروگرام کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 برس تک میٹھی نیند میں سلا دیا. 309 ایئر، 309 برس تک میٹھی نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال تک سوئے رہے، اللہ نے ان کو سلا دیا. اور یہ کتا ان کی گفا گار کے دروازے کے اوپر چوکی داری کرنے کے لیے 309 سال تک بیٹھا رہا. ورنہ کتوں کی طبیعت کیسی ہے، محلے میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، ایک جگہ چین سے بیٹھتے تھوڑے ہی ہے. ایسے کتے صفت انسان کیوں ہوتے ہیں بال، کہ جن کی بوٹی کو چین نہیں ہوتا ہے، فتنے پھیلانے کے لیے یہاں وہاں وہاں یہاں گھومتے رہتے ہیں. اچھی بات کے لیے جاوے تو بہت اچھا، لیکن بعض فتنے پھیلانے کے لیے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کتا اپنی فطرت کے خلاف ایک جگہ پر 309 برس تک بیٹھا رہا، اور اللہ کے ان 7 ولیوں کی صحبت میں، کمپنی میں، مجلس کے اندر رہا. سنو، اللہ تعالیٰ کو اس کتے کی یہ ادا، کتے کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا قرآن میں اچھائی سے تذکرہ فرما دیا. قیامت تک اس کتے کو قرآن میں لوگ پڑھیں گے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتنا خوش نصیب یہ کتا ہو گیا. اور آگے کی بات سنو، کل قیامت کے دن جنت جہنم انسانوں کے لیے ہیں، جناتوں کے لیے ہیں، دوسری مخلوق کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. لیکن اس کتے کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر کے جنت میں بھیجیں گے. قرآن کی یہ جو آیت ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ جب جانوروں کو اللہ قیامت کے میدان میں لائیں گے، حساب کریں گے، سزا ہو جائے گی جانوروں میں آپس میں ظلم کی، تو اللہ جانوروں کو کہیں گے مٹی ہو جاؤ، سب جانور مٹی ہو جائیں گے. جانوروں کو جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں. سب کافر لوگ کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہم کو بھی اللہ مٹی بنا دے وے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جاوے. تو جنت جہنم انسان اور جنات کے لیے، لیکن یہ کتا جو اللہ کے نیک بندوں کی کمپنی میں رہا، ان کی دوستی میں رہا، ان کے کنیکشن میں رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو ان جنت میں انسان کی شکل میں بھیجیں گے. تو پھر بتاؤ کہ اگر یہ انسان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی جنت عطا کریں گے. اسی لیے طے کر لو کہ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی میں رہیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات بتاؤں، پھر اس کو قرآن سے دلیل دے کے پروف کرو. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، اور جو بڑے مشہور بزرگ اس وقت ہیں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے پہلے پیر بھی ہے اور فادر ان لا بھی ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا ایک چھوٹا سا فائدہ، جان سے سنو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور کمپنی میں رہنے کا چھوٹا سا فائدہ. حضرت کہتے ہیں چھوٹا، حالانکہ یہ سب سے بڑا فائدہ، کہ آدمی کی موت ایمان پر یقینی ہو جاتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا چھوٹا سا فائدہ کہ انسان کی موت ایمان پر مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے. اب میں قرآن سے اس بات کو پروف کروں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا قصہ بیان کیا ہے, فرعون کا قصہ بھی بیان کیا. ایک لطیفہ اس پر سچا آپ کو کہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 سفاروں میں آیا ہے. ایک دوست, ایک تعلق والے تھے, جان پہچان والے, تو ہفتہ واری گشت کا دن ہوتا ہے تو ان کی بات اگر طے ہوئے گشت کے بعد تو عشاء کے بعد وہ بات شروع کرتے تھے. تو ان کے لیے مشہور تھا کہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان کرے, اور جب تک فرعون ڈوبے نہیں وہاں تک وہ بیان پورا نہیں کرے. فرعون کو ڈوبا کر کے ہی بیان پورا کرے, پھر تشکیل شروع کرے, چاہے پورا مجمع نیند میں ڈوبا ہوا ہو, لیکن ان کی تقریر چالو ہی رہے. تو میں ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ, فرعون ابھی ڈوبے گا نہیں, اس سے پہلے میں مضمون پورا کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہے فرعون اور جادوگروں کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت لے کر کے گئے مصر والوں کے پاس, فرعونیوں کے پاس, تو فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے, اسی لیے کہ آپ نے دو معجزے دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی, وہ سانپ بن جاتی تھی, اور ان کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا تھا. ہاتھ موسیٰ علیہ السلام یوں بغل میں لے جاتے تھے اور بغل سے نکال کر کے یوں کرتے تھے تو سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا. اور اس کے پیچھے ایک بات سمجھ لو, بڑی کام کی بات یاد رکھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں لے جا کے ہاتھ نکالتے تھے تو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا. اس روایت کے اوپر مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایمان کا جو نور تھا, وہ نور جب حضرت موسیٰ ادھر ہاتھ لے جاتے اور دل بھی ادھر ہی ہوتا ہے تو ایمان کا تھوڑا سا نور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا, ہاتھ میں سے ہاتھ میں آ جاتا تھا, دل میں سے ہاتھ میں آ جاتا تھا. تو کہا وہ ایمان کا نور جو ہاتھ میں ہے, دل میں ہے, وہ ذرا سا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ اتنا چمکتا تھا, اتنا چمکتا تھا کہ سورج بھی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا. اللہ مجھے آپ کو ایمان کا ایسا پاورفل نور عطا فرمائے, اور وہ نور جو ہے نا پل سیرات پر چمکے گا تب اس کی ویلیو سمجھ میں آئے گی. نورہم یسعا بین ایدیہم, پل سیرات پر جائیں گے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی طرح وہ ایمان کا نور چمکے گا اور مومن پل سیرات کو پار کرے گا. اور یہ ایمان کا نور کہاں ملے گا؟ اللہ کے نیک بندوں کی کمپنی میں رہیں گے تو ان کے ہارٹ میں سے ہمارے ہارٹ میں آئے گا, ان کے دل سے ہمارے دل میں آئے گا, اور ایمان کی مضبوطی آئے گی. اور ایمان کی مضبوطی ایسی آئے گی کہ پھر آدمی کبھی کفر شرک نہیں کر سکتا. تو جادوگر کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جادوگر سمجھا, تو اس نے کہا جادوگروں کا جادوگروں سے مقابلہ کراؤ, کمپٹیشن کراؤ. تو پورے ایجپٹ کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے اور ایک دن طے کیا, فرعون کی برتھ ڈے, اس دن یہ مقابلہ ہوا مصر کے اندر ایک میدان میں, ہزاروں جادوگر, اور ادھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, اللہ کے دو نبی, دین کے داعی. جب مقابلے کے لیے وقت آیا تو سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ بھلے فرعون کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے لیکن یہ حقیقت میں جادوگر نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو انہوں نے رسپیکٹ کیا جادوگروں نے, حالانکہ وہ گورنمنٹ کے آدمی تھے, فرعون کی گورنمنٹ اور فرعون کے آدمی تھے, وہ جو چاہے آرڈر کر سکتے تھے کرا سکتے تھے، لیکن وہ جادوگر کہنے لگے کہ موسیٰ قرآن میں آیت موجود ہے، اما ان تلقیا، آپ پہلے جادو دکھاؤ یا پہلے ہم دکھاوے، آپ کو جو کرنا ہے. یہ ادب کیا انہوں نے ایک اللہ کے نبی کا، نبی کا ادب کیا اور کہا کہ آپ پہلے دکھاؤ یا ہم، آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کو ان جادوگروں کا یہ ادب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسی میدان کے اندر ہزاروں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمپنی میں تھوڑی دیر کے لیے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. صرف ایمان کی دولت نہیں، وہ سجدے میں گرے اسی میدان میں، تو اللہ نے سجدے میں ان کو جنت دکھائی. ابھی تو ایمان لائے اور ابھی سجدے میں گئے اور جنت بھی دیکھ لی سیکنڈوں میں، سیکنڈوں میں. یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے ہوا، اور اتنا پاورفل ایمان آ گیا کہ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سب جادوگر ایمان لے آئے، تو دھمکی دینے لگا کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو قتل کر دوں گا. تو جادوگر لوگوں کا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور ساتھ رہنے کی برکت سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ کہنے لگے فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. فرعون تجھ سے جو ہوئے وہ کر لے، تو کیا کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا، مار ڈالے گا، لیکن ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ جادوگر جو کافر تھے اور فرعون نے انعام دینے کی لالچ میں بلایا تھا، وہ آئے اور سیکنڈوں میں ایمان ملا، سجدے میں جنت دیکھی، اور ایسا ایمان کہ اب جان جاوے، لیکن ہم ایمان چھوڑ نہیں سکتے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند سیکنڈوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا. اسی لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کی کمپنی میں رہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملتے جلتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کے تعلق میں رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاوے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ایمان کو مضبوط کریں گے. جیسا میں نے کل بھی کہا تھا عشاء کے بعد کی مجلس میں کہ ایک ہیں علم، مدرسہ، مکاتب، اس سے اپنا کانٹیکٹ، اور دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے، ان کی کمپنی میں رہے، اور تیسری چیز ہے صحیح نہج کی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے، کریں گے یہ کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہماری نسلوں کے ایمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے، ورنہ بہت نازک حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے. مشکات شریف کے کتاب الفتن میں پہلی حدیث ہے، وہ اس زمانے میں سامنے نظر آ رہی ہے. کتاب الفتن کی پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہوگا اور نعوذ باللہ شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح میں نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. یہ زمانہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. ایسے دور میں ایک تو دعائیں کرنی، کل میں نے دعائیں بتائی تھی، آج بھی ریپیٹ کر لو پھر سے، یہ دعائیں مانگو تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوگی. پہلی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تیسری دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی،
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
یہ دعائیں مانگو. اور میں مفتی ہوں الحمدللہ, ذمہ داری سے مسئلہ بتاتا ہوں. آپ نماز کے اخیری قاعدے میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہو, یعنی اللہم انی ظلمت نفسی, وہ بھی پڑھی. لیکن بعض نمازوں میں یہ پڑھو, آج کے حالات میں بہت ضروری ہے. تین تین مرتبہ یہ دعائیں دن کی, صبح کی, شام کی, دو سنت دو نفل فکس کر لو کہ اس کے اندر آخری قاعدے میں التحیات اور درود کے بعد یہ جو قرآن کی دعائیں میں نے آپ کو بتائی وہ تین تین مرتبہ پڑھو, تو انشاءاللہ اللہ ہمارا اور نسلوں کا ایمان سلامت رکھیں گے. اور مدرسوں سے مکاتب سے تعلق, بچوں کو اس میں تعلیم دینا, اللہ والوں کے ساتھ رہنا اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑنا, تو انشاءاللہ اللہ ہماری اولاد کا ایمان بچائیں گے, ہمارا ایمان بھی بچائیں گے, اور انشاءاللہ وقت کے اوپر اللہ حسن خاتمہ عطا کریں گے. کرو گے عمل؟ اب ایک چھوٹا سا عمل حدیث میں آتا ہے, جدیدو ایمانکم, ایمان کی تجدید کرو. صحابہ نے پوچھا ایمان کی تجدید کیسے کریں گے, تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر خوب کرو تو اس سے ایمان تازہ رہے گا. تو آپ سب جو ہے روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پابندی کرو. کریں گے؟ اور گھر میں بچوں کو بھی پڑھاؤ, ابھی فوراً کم از کم 3 مرتبہ پڑھو, سب مل کے پڑھو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور کلمہ شہادت بھی 3 مرتبہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. شہادت کی انگلی اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچھا ایک کام کہتا ہوں, کرو گے؟ روزانہ گھر میں عورت بچے سب کو 3-3 مرتبہ زور سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھاؤ. گھر میں یہ عمل شروع کرو, اور جو لینگویج جیسے پورٹوگیز یہاں ہیں اس میں اس کا ٹرانسلیشن ان کو سناؤ. یہ 3-4 منٹ کا عمل ہے, لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے گھروں میں ایمان تازہ رہے گا. کرو گے یہ کام؟ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ, 3 مرتبہ کلمہ شہادت, سب اجتماعی طور پر, اور اس کا ٹرانسلیشن کوئی ایک مرتبہ پڑھ دے زور سے, تو اس سے بڑی ایمان کی نورانیت دل میں محسوس ہوگی. کرو گے پابندی سے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے. ہر نوع کی ارتداد سے حفاظت فرماؤ, ہر نوع کی گمراہی سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ موت تک ہمیں قرآن حدیث کی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ وقت پر مدینہ طیبہ میں حسن خاتمہ عطا فرماؤ, بقی میں دفن ہونا نصیب فرماؤ. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ, روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرماؤ, بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. پچھلے دنوں اس ملک کے اہل ایمان کا جو کچھ نقصان ہوا اس کا بہترین بدلہ اللہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماؤ. اس ملک میں امن سکون عطا فرماؤ, چین عطا فرماؤ. اے اللہ عافیت سلامتی عطا فرماؤ, تمام دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ. جہاں بھی ایمان والے ہیں ہر جگہ صحیح نحج کے مکاتب مدارس قائم فرما دیجئے, مساجد قائم فرما دیجئے اور امت کو ان مبارک سلسلوں سے جوڑ دیجئے. اے اللہ ہدایت کو عام فرماؤ, گمراہی سے حفاظت فرماؤ. جو بیٹیاں مرتد ہو گئی ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ, جو مسلمان مرتد ہو گئے اے اللہ ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرماؤ. اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ سکرات موت سے بری موت سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ, جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ, آپ کی ناراضگی سے دنیا آخرت میں حفاظت فرماؤ. جب دنیا سے جانے کی باری آئے, کلمے والی موت, آپ کے راستے کی موت, مسجد نبوی شریف اور مدینہ طیبہ کی موت عطا فرماؤ. اے اللہ قبر کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دیجئے, قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماؤ. بلا حساب کتاب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ. اے اللہ حلال برکت والی عزت والی آسان روزی عطا فرماؤ, مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے. اے اللہ بار بار حج عمروں کی سعادت عطا فرماؤ, جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ. اے اللہ اس ملک کے سفر کو, یہاں کی تمام دینی مجالس کو اے اللہ بے انتہا قبول فرماؤ, قبول فرماؤ, قبول فرماؤ. آپ کے جن بندوں نے شرکت کی اور جن بندیوں نے مجالس میں حاضری دی سب کے لیے, ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی سعادت کا ذریعہ بناؤ, تا قیامت اس کو صدقہ جاریہ بناؤ. آپ کے جن بندوں نے اس سفر کے لیے جس طرح کی بھی کوشش اور محنت کی اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرماؤ. جنہوں نے محبت کا معاملہ کیا ان کے ساتھ آپ بھی محبت کا معاملہ فرماؤ, جنہوں نے اکرام کیا ان سے آپ بھی اکرام فرماؤ. اے اللہ عافیت سلامتی نصیب فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی آل اولاد نسلوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال عصمت گھر بار ہر چیز کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ, حفاظت فرماؤ, حفاظت فرماؤ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم آمين, اللهم آمين, اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.